أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، قرآن مجید کیا ہے، اسے کیسے سمجھا جائے، اس موضوع سے متعلق میں پہلے ایک نہایت مختصر جائزہ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. میری یہ خواہش ہوگی کہ اس میں یہ کوشش کی جائے کہ نہ صرف قرآن مجید کا پس منظر آپ پر واضح ہو جائے، قرآن مجید کس موقع پر نازل ہوا اس بات کی وضاحت ہو جائے، اور یہ بات بھی معلوم ہو جائے کہ قرآن اب اپنی کیا تاریخی حیثیت رکھتا ہے اور کس نوعیت کی کتاب ہے. بلکہ اس کے ساتھ قرآن مجید کو سمجھنے کے اصولوں کے ساتھ خود اس کی اپنی نوعیت کتاب کا پورا تعلق بھی واضح ہو جائے. یہ بات خود قرآن مجید ہی سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کے لیے ہدایت کا اہتمام کیا ہے تو اس کا پہلا مرحلہ تو وہی ہے جس کو ہم فطرت کی ہدایت کہتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہوا کہ انسان اس دنیا میں نابینا بنا کر بھیج دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں بھی واضح کی ہے اور انسان کا تجربہ اور مشاہدہ بھی اس کی تصدیق کرتا ہے کہ انسان کو خیر و شر کا شعور دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا. قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ جب ہم نے انسانی نفس کی تشکیل کی ہے، جب انسانی نفس کو ہم نے وجود بخشا ہے، جب اس کو ہم نے یہ صورت دی ہے تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس میں دو چیزوں کو الہام کر دیا. ایک اس چیز کو کہ وہ اپنے ملانات، اپنی خواہشات، اپنے جذبات اور اپنی رغبتوں کو بے لگام چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دے، اور انہیں پابند حدود کرنا چاہے تو پابند حدود کر کے رکھ سکے. عربی زبان میں پہلی چیز کو فجور کہتے ہیں اور دوسری چیز کو تقویٰ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ شعور دے کر دنیا میں بھیجا. یہ دوسرے لفظوں میں کہیے تو بالاجمال مختصر طریقے پر وہ ساری ہدایت ہے جس ہدایت کی انسان کو ضرورت تھی. لیکن اللہ تعالیٰ خود یہ بات قرآن مجید میں بتاتے ہیں کہ اس کی تفصیلات میں اختلافات ہونا شروع ہو گئے. یعنی ایسا ہوا کہ جیسے ہی انسان نے شعور کی آنکھ کھولی، چیزوں پر غور کرنا شروع کیا، اپنے تجربات کی روشنی میں آرا قائم کرنی شروع کی، تو صلاحیت اس کے اندر دونوں طرح کی رکھی گئی تھی. اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی تفصیلات میں اختلافات ہونا شروع ہو گئے. تب اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی ہدایت کا اہتمام کرنا شروع کیا. انبیاء علیہ السلام کی اس ہدایت کی ضرورت کو قرآن مجید نے ایک اور پہلو سے اس طرح واضح کیا ہے کہ انسانوں کے مابین جب اختلافات ہوئے، ان کے لیے کسی صحیح نتیجے پر پہنچنا مشکل ہو گیا، وہ ہدایت کے بارے میں بحث و بحثے کا شکار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا کہ وہ ان پر انذار کریں، یعنی ان کو خبردار کر دیں کہ وہ جو رویہ اختیار کر رہے ہیں اس کے نتائج ان کے لیے کیا ہوں گے. ان کو بشارت دے دیں کہ اگر وہ صحیح رویہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا اجر ان کا منتظر ہے. اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کتابیں نازل کیں. ان کتابوں کے نزول کا مقصد یہ تھا کہ انسان یہ بات بالکل فیصلہ کن طریقے سے سمجھ سکیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. ان کے اختلافات کے مابین یہ کتابیں فیصلہ کر دیں. چنانچہ خاص طور پر قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ الذی انزل الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی ہے، اور یہ محض ایک کتاب نہیں ہے، یہ در حقیقت ایک میزان ہے، حق و باطل کو پرکھنے کی ایک کسوٹی ہے، فیصلہ کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے. اگر اس کتاب کی طرف لوگ رجوع کریں گے تو لیقوم الناس بالقسط، وہ حق کے معاملے میں، دین کے معاملے میں ٹھیک جگہ پر کھڑے ہو جائیں گے، یعنی ان کو صحیح فیصلہ کرنے میں مدد ملے گی. اور وہ اس درجے میں صحیح فیصلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے کہ جس کے لیے قسط اور انصاف کا لفظ شاید سب سے زیادہ موزوں ہے، یعنی وہ انصاف کے ساتھ حق و باطل کے بارے میں یہ طے کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کس چیز کو اختیار کرنا ہے اور کس چیز کو ترک کرنا ہے۔ یہ تو بالکل ایک اصولی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اور کتابوں کے بارے میں کہی۔ اب اس کے بعد جب ہم تاریخ کے پس منظر میں اس کو رکھ کے دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے پہل تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت زبانی تعلیمات کی صورت ہی میں دی جاتی ہے، اور ایک لمبے عرصے تک یہی سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ انسان کے پاس لکھنے کی صلاحیت کے مواقع پیدا ہو گئے، اور پھر صحیفوں کی صورت میں بھی یہی ہدایت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دینا شروع کر دی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن صراحت کے ساتھ یہ بتاتا ہے کہ ان کو بھی کچھ صحیفے دیے گئے، کچھ ایسی تعلیمات دی گئیں جو تحریری صورت میں لوگوں کے لیے محفوظ کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر سب سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنی شریعت کا پہلا بیان، اپنی پہلی مفصل ہدایت کہتا ہے، وہ تورات ہے۔ تورات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں انسان کی جس ضرورت کو پورا کیا گیا ہے وہ زیادہ تر وہ ہے جس کا تعلق قانون اور ضابطے سے ہے۔ تورات کے اس پس منظر کو سامنے رکھ کر یہ بات بھی بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی ہدایت بھی ہمارے پاس موجود ہے یا جس صورت میں بھی ہم کو دی گئی ہے، خواہ وہ پرانی تعلیمات کی صورت میں ہو، خواہ وہ صحیفوں کی صورت میں ہو، خواہ وہ تورات کی صورت میں ہو یا بعد کی کتابوں کی صورت میں ہو، وہ اصلاً دو ہی معاملات سے متعلق ہے۔ ایک یہ کہ ہم کو اس دنیا میں کیا ماننا ہے اور کیا نہیں ماننا، اس دنیا کے بارے میں ہم کو کیا رائے قائم کرنی ہے، اپنے وجود کے بارے میں کیا رائے قائم کرنی ہے، ہمارے لیے وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو ایمان لانے کی ہیں اور کیا چیزیں ہیں کہ جن کی طرف ہمیں التفات نہیں کرنا۔ اس کو قرآن مجید اپنی اصطلاح میں الحکمہ سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے ہم فلسفے کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی ایک چیز یہ ہے کہ انسان کو اپنے وجود کی حقیقت معلوم ہو جائے، اپنی ابتدا معلوم ہو جائے، اپنی انتہا معلوم ہو جائے، اگر اس کا کوئی خالق ہے تو اس کے بارے میں اس کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، اور اس پر یہ بات واضح ہو جائے کہ اپنے خالق کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے اس کو کیا کرنا ہے۔ دوسری چیز جو اسی پر متفرع ہوتی ہے، اسی سے نکلتی ہے، اسی بنیاد سے اٹھتی ہے، وہ ہمارے اخلاقی وجود کا شعور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ بالکل پیور فلسفی کی بات کریں تو وہ دو ہی چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے، ایک یہ کہ یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ ما بعد الطبیعات کے میٹافزکس کے حقائق کیا ہے، اور دوسرے یہ کہ ہمارے لیے اس دنیا میں باہمی رابطہ قائم کرنے کے لیے اخلاقی بنیادیں کیا ہیں، یعنی ہماری ایتھکس اور ہماری مورل شخصیت، یہ زیر بحث آتی ہے۔ تو اس کو قرآن مجید اپنی اصطلاح میں الحکمہ سے تعبیر کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں بھی انسان کو بڑی تفصیلی ہدایت اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے دی، اگرچہ بنیادی طور پر یہ ہدایت بھی اس کی فطرت میں موجود تھی، لیکن جب ضرورت پڑی تو اس کی تفصیلات کی گئیں، اور جب انسان نے اس میں غلطی کھائی تو اللہ نے اس غلطی کو دور کیا۔ دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر نعمت کے طور پر نازل فرمائی وہ قانون اور ضابطہ ہے۔ انسان اس دنیا میں اس طرح کا واقع ہوا ہے کہ اس کو اپنی انفرادی زندگی کے لیے بھی اور اپنی اجتماعی زندگی کے لیے بھی کچھ ضوابط کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان اپنا انفرادی وجود بھی قائم نہیں رکھ سکتا جب تک کچھ قانون قاعدے بنا کر زندگی بسر نہ کرے، وہ اپنا خاندانی وجود بھی برقرار نہیں رکھ سکتا جب تک کچھ قانون قاعدے بنا کر اپنے آپ کو ان کا پابند نہ رکھے، اور وہ اپنی اجتماعی زندگی جس میں قبیلے سے پھر آگے چل کر ریاست وجود میں آتی ہے اس کو بھی قائم نہیں رکھ سکتا۔ اور اب تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی سطح پر بھی کوئی معاملہ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ کچھ قانون، کچھ قاعدے، کچھ ضابطے انہی اخلاقی اصولوں کی بنیاد پر بنا نہ لیے جائیں۔ اور دنیا اب اس کی ضرورت محسوس کرتی ہے کہ عالمی تعلقات اور معاملات میں بھی ان قوانین اور ضابطوں کا شعور انسانوں میں پیدا کیا جائے اور ان پر لوگوں کو متفق کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ قانون اور ضابطے، یہ وہ قواعد جن قواعد کے مطابق انسان اپنی ذاتی، اپنی انفرادی، اپنی خاندانی، اپنی معاشرتی، اپنی اجتماعی اور اپنی تہذیبی زندگی کو منظم کر سکے، اس کو قرآن مجید نے شریعت کی اصطلاح یا الکتاب کی اصطلاح سے بیان کیا ہے. تو یہ بھی انسان کی ایک ضرورت تھی کہ اس میں اس کی رہنمائی کی جائے. یہ جتنا سارا دین ہے، اس سارے دین کو جو دینے کا عمل ہوا ہے، اس میں جب ہم تورات کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ سرتسر قانون